بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج تیر کی 22، ذی الحجہ کی 2 اور جولائی کی 13 تاریخ ہے، اور آج منگل ہے۔ آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیات نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری جناب احمدی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید۔ صبح امید کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ امریکی پابندیاں مؤثر اور عملی طور پر ختم ہونی چاہئیں۔ افغانستان کے شہر قندھار میں قائم ہندوستانی قونصل خانے پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، اور پاکستان اور ایران نے اسلام آباد اور تہران کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھائے جانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ امریکی پابندیاں مؤثر اور عملی طور پر ختم ہونی چاہئیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے پیر کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات میں جو پیش رفت حاصل ہوئی ہے اس کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم ویانا مذاکرات کے نتیجہ بخش ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض معاملات ابھی حل نہیں ہوئے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو موضوعات حل ہو چکے ہیں ان کا وزن اور تعداد حل نہ ہونے والے موضوعات سے زیادہ ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ ویانا مذاکرات میں جس بات پر سب متفق ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے امریکی پابندیاں مؤثر طریقے سے ختم ہوں، اور دوسرے یہ کہ جو باتیں ایٹمی معاہدے میں نہیں ہیں ان کو مذاکرات سے نہ جوڑا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے بارہا اعلان کیا ہے کہ پابندیاں ختم ہونے اور عملی طور پر ان کا تجربہ کر لیے جانے کے بعد تہران ایٹمی معاہدے میں واپس آ جائے گا۔ افغانستان کے شہر قندھار میں قائم ہندوستانی قونصل خانے پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان کی جانب سے ہندوستانی قونصل خانے پر قبضے کی خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب طالبان لیڈروں نے تمام سفارتی آداب اور ڈپلومیٹک امور کی پابندی کا عزم ظاہر کیا تھا۔ میڈیا کے مطابق افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار میں قائم ہندوستانی قونصل خانے پر طالبان نے قبضہ کرنے کے بعد اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ ویڈیو میں طالبان کو قندھار میں ہندوستانی قونصل خانے کے مختلف حصوں میں جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ قندھار میں قائم قونصل خانے کو ہندوستان نے بند کر دیا ہے اور عملے کو بھی واپس بلا لیا ہے۔ ہندوستان کی جانب سے طالبان کے اس اقدام کے سلسلے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ترکمانستان نے افغانستان سے ملنے والی اپنی مشترکہ سرحد پر جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے ساتھ اپنی فوج کو تعینات کر دیا ہے۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترکمانستان کی جانب سے یہ فیصلہ افغانستان میں بڑھتی ہوئی جنگ کے بعد کیا گیا۔ اتوار کے روز بھی اسی قسم کی خبریں سامنے آئی تھیں۔ ترکمانستان کے ایک اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کا کہنا ہے کہ افغانستان سے ملحقہ سرحدی گزرگاہ سرحد آباد کے شمال میں 400 کلومیٹر کی دوری پر واقع شہر ماری میں فوج کو بھاری ہتھیاروں کے ساتھ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل تاجکستان نے بھی افغانستان سے ملنے والی اپنی مشترکہ سرحد پر ہزاروں کی تعداد میں فوجیوں کو تعینات کرنے کا اعلان کیا تھا۔ افغانستان کی اندرونی جنگ میں طالبان گروہ کی تیز رفتار پیش قدمی علاقے کے مختلف ملکوں کی تشویش کا باعث بنی ہے۔ طالبان گروہ نے چند روز قبل علاقے کے ملکوں، خاص طور سے افغانستان کے پڑوسی ملکوں کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ ان ملکوں کے خلاف وہ کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے افغانستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں پاکستان کی سابق سفیر محترمہ رفعت مسعود نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا، اس ملک میں داعش کی نقل و حرکت اور فوجی انخلا کے پس پردہ واشنگٹن کے کردار کے تعلق سے تہران کے خدشات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ محترمہ رفعت مسعود نے اسلام آباد انسٹیٹیوٹ برائے پولیٹیکل ریسرچ کے ورچوئل پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں انتہائی اہم کردار حاصل ہے، اور وہ اس حوالے سے دیگر علاقائی ممالک بشمول روس اور چین سے تعاون کا خواہاں ہے۔ سابق خاتون پاکستانی سفیر نے کہا کہ ایران میں اسلامی انقلاب نیز سابق سوویت یونین کے ہاتھوں افغانستان کے قبضے کے بعد تہران اور کابل کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا، یہاں تک کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی طالبان کے تسلط کے بعد ہی مسائل کا شکار ہوئے۔ انہوں نے افغان تارکین وطن کے چیلنجز سے متعلق بھی کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے حالیہ برسوں کے دوران شدید معاشی پابندیوں کے باوجود لاکھوں افغان مہاجروں کی میزبانی کی ہے۔ پاکستان اور ایران نے اسلام آباد اور تہران کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھائے جانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر توانائی نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ان کا ملک دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے معاہدوں کے تحت توانائی کے شعبے میں ایران کے ساتھ تعاون کے فروغ کے لیے پختہ عزم رکھتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تعینات اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے پیر کے روز پاکستانی وزیر توانائی حماد اظہر سے ایک ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت توانائی کے شعبے میں تعاون کی تقویت کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایرانی سفیر نے اظہر سے حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی تبدیلیوں کی روشنی میں ایران اور پاکستان کے تجارتی اور اقتصادی تعلقات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے پاکستانی وزیراعظم کے گزشتہ دورہ ایران کے موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے معاہدوں کے نفاذ پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ توانائی بالخصوص بجلی کے شعبے میں تعاون کے لیے دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان گہرے قریبی تعلقات ناگزیر ہیں۔ ہندوستان کی 3 ریاستوں راجستھان، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں آسمانی بجلی گرنے سے کم 68 افراد لقمائے اجل بن گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اتر پردیش میں آسمانی بجلی گرنے سے 41 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے بیشتر افراد کا تعلق پریاگ راج سے ہے۔ آسمانی بجلی گرنے سے ریاست راجستھان میں بھی 22 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 11 افراد کا تعلق ریاست کے صدر مقام جے پور سے ہے۔ ہلاک شدگان میں 9 بچے بھی شامل ہیں۔ راجستھان میں اس واقعے میں 10 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آسمانی بجلی گرنے سے ریاست مدھیہ پردیش کے شیو پور، گوالیار اور بیتول شہروں میں 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے اتر پردیش، راجستھان اور مدھیہ پردیش کے میں آسمانی بجلی گرنے سے ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور اس واقعے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے لواحقین کو معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اصائب اہل حق سے معروف عراقی استقامتی تحریک نے امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے عراق میں امریکی مفادات کے خلاف حملے شروع کیے جانے کی خبر دی ہے۔ عراقی استقامتی محاذ سے وابستہ گروہوں کا کہنا ہے کہ عراقی پارلیمنٹ کے بل کی اساس پر غیر ملکی افواج کو فوری طور پر عراق سے نکل جانا چاہیے۔ امریکی افواج کے انخلا سے متعلق عراقی پارلیمنٹ شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی شہادت کے بعد واضح اکثریت سے ایک بل منظور کر چکی ہے، جس میں امریکہ سمیت تمام غیر ملکی افواج کے عراق سے نکل جانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ عراقی استقامتی محاذ کی جانب سے حالیہ چند مہینوں کے دوران عراق میں امریکی مفادات پر حملوں میں کافی شدت آ گئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ عراق سے اپنی افواج کو نکالنے کے لیے پسو پیش کر رہا ہے۔ امریکی فوجی نے عراق و شام کی سرحدوں پر اپنے اقدامات اور نقل و حرکت بڑھا دی ہے۔ عراق کے ایک سیکیورٹی ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوجی دستوں نے شام سے ملحق عراقی سرحد پر اپنی گشت بڑھا دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی امریکی ہیلی کاپٹر بھی ان علاقوں میں پرواز کر رہے ہیں۔ عراقی ذریعے کے مطابق امریکی فوجی گاڑیوں نے فش خابور گزرگاہ سے اس علاقے کے ایک سرحدی دیہات میں پہنچ کر گشتی اور تفتیشی کاروائیاں انجام دی ہیں۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ 3 روز پہلے سے شروع ہونے والے ان اقدامات کا سبب ابھی واضح نہیں ہے۔ امریکی فوجی عراقی حکومت اور عوام کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر یہ اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ عراقی عوام اور مختلف گروپ اپنے ملک سے امریکی فوجیوں کا انخلا چاہتے ہیں، اور ملکی پارلیمنٹ بھی اس سلسلے میں ایک بل منظور کر چکی ہے۔ عراقی گروہوں نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوجیوں کے انخلا سے متعلق حکومت کو دی جانے والی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ چین نے امریکی بحری بیڑے کے جنوبی چین کے سمندر میں واقع جزائر پارسال کے نزدیک ہونے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ اسپوٹنک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چینی فوج کے ساتھ ساؤتھ زون کی فوجی کمان نے اپنے ایک بیان میں امریکی بحری بیڑے کے جزائر پارسال کے قریب ہونے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس اشتعال انگیز اقدام کا سلسلہ بند کرے۔ چینی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر اس علاقے میں داخل ہونے کی بنا پر ہم نے امریکی بیڑے کو دور کر دیا ہے۔ بیجنگ چین کے خلاف امریکہ کے اشتعال انگیز فوجی اقدامات اور فوجی مشقوں سمیت علاقائی مسائل، جاپان کے ساتھ چین کے متنازع جزیروں اور ایغور مسلمانوں کے بارے میں واشنگٹن کے موقف کو چین کے داخلی امور میں مداخلت قرار دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ جناب اس وقت چلتے ہیں سیدھے اسلام آباد، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے سرکردہ اور سینئر تجزیہ نگار جناب ثاقب اکبر صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ۔
بہت شکریہ ثاقب اکبر صاحب۔ جو اس وقت صورتحال ہے، اور جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں اور طالبان کا بھی دعویٰ ہے، بعض ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان افغانستان کے بیشتر علاقوں پر قابض ہو چکے ہیں اور ان کی پیش قدمی جاری ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایک قہری صورتحال ہے یا طالبان کی اس پیش قدمی کے پیچھے کوئی بڑا سیاسی کھیل بھی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پیچھے کوئی سیاسی کھیل نہ ہو، لیکن اس دفعہ جو خاص طور پہ جو اسٹریٹجی طالبان نے اختیار کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت ہی تجربہ کار جو لوگ ہیں انہوں نے اس اسٹریٹجی کو بنانے میں بہت طالبان کی جو ہے مدد کی ہے یا رہنمائی کی ہے. اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ طالبان نے جیسے انہوں نے اپنے دیہی علاقوں پر اور خاص طور پہ ضلعی ہیڈ کوارٹرس پہ ایک طرف پیش قدمی جو ہے وہ جاری رکھنے آپ کو تھوڑے وسائل کے ساتھ اور کم طاقت کے ساتھ یعنی بڑے علاقے پر وہ قابض ہو گئے. ایک تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ صوبائی ہیڈ کوارٹرس پہ یا زور لگائیں کابل پر انہوں نے زیادہ زمینی علاقے اور دیہی علاقے اس پہ قبضہ. دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ترکمانستان ہے, تاجکستان ہے, ایران ہے, یعنی ان سارے بارڈرز پر بھی انہوں نے تیز رفتاری سے پلان کر کے تو ہر طرف سے گورنمنٹ کی فورسز کے لیے راستے جو ہیں وہ ایک بند کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا. پاکستان کے ساتھ ان کی سرحدیں پہلے ہی وہ ان علاقوں پر ان کا قبضہ تھا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہت ماہرین پیچھے موجود ہیں کہ جنہوں نے اس اسٹریٹجی کو جو ہے وہ بنایا ہے اور بڑی کامیابی سے انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے جو بھی نتائج نکلتے ہیں وہ افغانستان کے لوگوں کے لیے یا ان کے مختلف گروپس کے لیے ایتھنک گروپس ہوں یا ان کے مختلف مسالک ہوں اسلامی, یعنی ان کے یہ کیسے ایک کنسنسس کے ساتھ پیش رفت کر سکیں گے, چونکہ ماضی کے جو تلخ تجربات ہیں اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے سیکھا ہے لیکن ابھی بہت سارے سوالات جو ہے اس سلسلے میں باقی ہیں.
بہت شکریہ. میں پھر حاضر ہوں گا. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب گلشن عباس صاحب. السلام علیکم جناب. گلشن صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک طرف حکومت ہے, حکومتی فوج ہے, دوسری طرف طالبان, لیکن پیش قدمی کی جہاں تک بات ہے اگرچہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم طالبان کو ان کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے, لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ کہ بیشتر علاقوں پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے, تو ایسا کیسے ممکن ہو گیا؟
جی ہاں, یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 85% علاقے جو ہیں افغانستان کے ان پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے, اور اگرچہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے عہدیداروں کی طرف سے یہ یقین دہانی عوام کو کرائی جا رہی ہے کہ طالبان کا راستہ روکا جائے گا اور ان کی راہ میں رکاوٹ بنا جائے گا, وہ طالبان جو ہیں وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ جو آپ نے بھی کہا اور ثاقب اکبر صاحب نے بھی جن حقائق کی طرف اشارہ کیا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر رہے ہیں, اور جیسا کہ امریکی حکام کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ افغانستان سے امریکی اور غیر ملکی فوجیوں کے نکلنے کے 6 ماہ بعد تک یا 1 سال تک طالبان جو ہیں وہ افغانستان پر اپنا مکمل کنٹرول حاصل کر لیں گے, تو یہ باتیں بعید نہیں لگتی ہیں کہ وہ امریکی حکام جنہوں نے یہ کہا تھا خود وہی اس سارے منصوبے کے پیچھے ہوں, اور یہ بعید نظر نہیں آتا کہ جو مقاصد امریکہ 20 برس تک افغانستان میں اپنی فوجی موجودگی کے ساتھ اور نیٹو کے اور دوسرے جو غیر ملکی فوجی تھے وہاں پر ان ساری فوجیوں ساری افواج کے موجودگی کے ساتھ جو مقاصد حاصل نہیں کر سکا, شاید وہ اب اس طرح سے خفیہ پلانی کے ذریعے اور غیر مستقیم طور پر وہ مقاصد طالبان کے ذریعے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے.
جی ثاقب اکبر صاحب, ایک طرف امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم افغانستان سے نکل رہے ہیں اور اپنی زیادہ تر فوجیں نکال لی ہیں, اور اگست اور خاص طور پر ستمبر تک تو بالکل ہی وہاں پر امریکہ کی فوج نہیں رہے گی یا فوجی نہیں رہیں گے. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ طالبان کے ساتھ انہوں نے دوحا میں مذاکرات کیے, ان کو ایک طرح سے گویا افغانستان کے امور کا فریق سمجھا. اب جب افغانستان یہاں پر پیش قدمی کر رہے ہیں تو اب پھر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم افغان حکومت اور افغان فوج کا ساتھ دیں گے, فوج نکالنے کی بھی بات ہو رہی ہے اور اس مارکے میں افغان حکومت اور فوج کا ساتھ دینے کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی اسٹریٹجی ہے یا سینیریو ہے, ڈرامہ ہے, یا اسی بہانے افغانستان میں دوبارہ اپنا پیر جمانے کی کوشش کر رہا ہے؟
میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو ان کا بلڈ بارڈرز کا نظریہ ہے اس کو سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو اگرچہ وہ ابھی تک عراق میں اور سیریا میں اور باقی خطوں میں اس نے شکست کھائی ہے اور ملکوں کو تقسیم کرنے میں وہاں پہ ناکام رہ گیا ہے, اور وہاں پہ ایک یعنی مملکت کے جو حامی ہیں اس کی تقسیم نہ کرنے کے ان کی قوت میں اضافہ ہوا ہے, لیکن امریکی جو استعمار کی جو خواہش ہے ان سارے اسلامی ممالک کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کی, وہ ان کے اندر سے نہیں نکلی. لہذا وہ جہاں بھی ان کو موقع ملے گا وہ اس کو ضرور کوشش کریں گے. میرا خیال ہے
اگر ان کو مدد کرنا ہوتا ہے ثاقب صاحب, اگر ان کو مدد کرنا ہوتا ہے 2001 میں جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغان فوج کو ٹریننگ دیں گے, اسلحہ دیں گے, ہر طرح کی جو انہیں تربیت فراہم کریں گے. 20 سال تک تو انہوں نے کچھ کیا نہیں, اب وہ کیسے ساتھ دیں گے؟
دیکھیں امریکہ کی تربیت یافتہ افواج نے پہلے بھی ہر جگہ شکست کھائی ہے, لیکن امریکی استعمار کے مقاصد جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا اس کو میرا خیال ہے ہمیں اس مسئلے کو سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے انالیسز میں اس کو شامل کرنا چاہیے. ان کے درمیان کسی حقیقی ہم پیچ اپ کے بغیر اور کسی ایک فارمولے پر حکومت اور طالبان کے ساتھ یعنی فائنلائز کیے بغیر امریکہ کا نکل جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس طرح سے نکلنے سے افغانستان وہ اس میں امن کبھی نہیں آئے گا, اور وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح سے افغانستان جیسے پہلے دو حصوں میں تقسیم تھا اب بھی افغانستان دو یا دو سے زیادہ حصوں میں اس طرح سے تقسیم ہو جائے گا, اس میں امریکہ کا خرچہ بھی نہیں آئے گا اور امریکی مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے. میرا خیال ہے اس کو اگر دونوں فریق سمجھ جائیں کہ اس امریکی استعمار نے پہلے ان کو کیا دیا ہے اور اب وہ کیا دے سکتا ہے, سمجھ جائیں اور اس افغانستان کے عوام پر بھی رحم کھائیں اور اپنے ملک کو بھی تقسیم ہونے سے بچا لیں, تو ان کی اپنے ساتھ بھی اور اپنے ملک کے ساتھ بھی اور قوم کے ساتھ بھی جو ہے وہ خیر خواہی اس سے بہتر نہیں ہو سکتی. ایران نے اس سلسلے میں جو کوششیں کی ہیں اور سب کو بٹھایا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور معاملات کو حل کرنے کوشش کی ہے, اس سے پہلے رشیا بھی کوشش کرتا رہا ہے. میرا خیال ہے ان کو جو اس میں فریق نہیں ہے, ظاہر ہے رشیا فریق نہیں ہے, ایران فریق نہیں ہے, چائنا فریق نہیں ہے, پاکستان کے بارے میں خیر ایک نقطہ نظر ہے کہ اس کی ہمیشہ سے طالبان کے ساتھ ایک گڈ ول ریلیشن جو رہے ہیں, لیکن جو غیر جانبدار ہونا جن کا یقینی ہے یعنی ان کے ساتھ اگر مل کر اگر یہ اپنے مسئلے کو حل کر لیں تو میرا خیال ہے بہت ہی تاریخ ان کو جو ہے وہ اچھے لفظوں میں یاد کرے گی, ماضی جو کچھ بھی ہو گیا اب اس ملک کو بچا لیں اور امریکہ کی ڈکٹیشن اور اس کے مقاصد کو جو ہے وہ ناکام بنا دیں.
ثاقب صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ طالبان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک سلح ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں, مسودہ تیار کر رہے ہیں اور جلد اس کو پیش کر دیں گے حکومت کے سامنے اور پھر اس پر مذاکرات ہوں گے, اور جلد سے مراد ان کا ایک مہینے کے اندر ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہم پیش کر دیں گے, تو ظاہر ہے کہ جب جنگ ہوگی تو مذاکرات کیسے ممکن ہیں؟
میرا خیال ہے کہ یہ تو ہمیشہ جنگ جو لوگ ہوتے ہیں اور میدان میں یعنی لڑ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیبل پر جانے سے پہلے ہم جتنی طاقت اپنی شو کر سکیں, اپنے مسلس کو جتنا طاقت پر ہم شو کر سکیں گے ہم ٹیبل پر جا کر زیادہ مفاد جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. اگر آپ دیکھیں تو وہ اسی اسٹریٹجی پر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ وہ ایک مہینے تک کسی جگہ پہ جنگ بندی کے لیے قائل ہو جائیں گے. اگر جنگ بندی پر قائل ہوں تو پھر تو ڈرافٹ کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی نتیجے تک پہنچے گا, لیکن اگر وہ اس اپنی جو ہے وہ اسی طرح سے طاقت کا مظاہرہ کرتے رہیں اور آگے اسی طرح سے بڑھتے رہیں تو میرا خیال ہے جنگ اسی طرح سے اگر میدان میں جاری رہے تو پھر ایک شک و شبہ جو ہے وہ ضرور پیدا ہو. البتہ یہ ہے کہ ان کے کئی ترجمان اس طرف کہہ چکے ہیں, کسی نے کہا مہینے تک, کسی دو مہینے تک یا ڈیڑھ مہینے تک. میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس سردیوں کے آنے سے پہلے پہلے ان کا نقطہ نظر یہی ہے جیسے امریکہ خود اس نے کہا کہ 6 مہینے تک وہ جو ہے وہ قابض ہو جائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو یہ جو توقع ہے خود وہ بھی اسی لائن پہ چل رہے ہیں, تو وہ ڈرافٹ اکیلا ان کا طے کرنا تو کوئی معنی بھی نہیں رکھتا.
بہت شکریہ, بہت شکریہ, وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. ناظرین ہمارے معزز مہمانوں کی آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال افغانستان کی جو صورتحال ہے یقینی طور پر اگر یہ جاری رہتی ہے تو خطے اور علاقے کی دیگر ممالک پر بھی اس کے منفی سیکورٹی اثرات مرتب ہوں گے, اور یہ بات علاقے کے سارے ممالک زبان پر لا چکے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے سارے متحارب گروہ مل بیٹھ کر مسئلے کا سیاسی حل تلاش کریں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام انداز جہان سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے۔ اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا وغاب دعا کل حضرتہ جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا۔ اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا۔ اللہ 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 فمحمد ہوا سیدنا فالعز لنا لإجابته۔ سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی بھی قسم کا گناہ کرے اور اس کے بعد دل سے پشیمان ہو جائے تو خداوند عالم اس سے پہلے کہ وہ زبان سے اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرے اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ عزیز سامعین، ہر معاشرے کی زندگی اور ہر قوم کے تکامل میں اخلاق بنیادی شرط ہے۔ انسانی پیدائش کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی بھی تخلیق ہوئی ہے۔ اخلاقیات کی عمر انسانی عمر کے برابر ہے۔ دنیا کا کوئی عقل مند ایسا نہیں ہے جس کو انسانی روح کی آسائش و سلامتی کے لیے اخلاقیات کے ضروری ہونے میں ذرہ برابر بھی شک ہو، یا رشد اجتماعی کی بنیاد پر تقویت دینے اور عمومی اصلاحات میں اس کے سود بخش ہونے میں کسی قسم کا شبہ ہو۔ بھلا کون ایسا شخص ہے جس کو صداقت و امانت سے تکلیف ہوتی ہو، یا وہ کذب و خیانت کے زیر سایہ سعادت کا متلاشی ہو؟ اخلاق کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر پسماندہ و ترقی یافتہ قوم، چاہے وہ کسی دین و مذہب کی پابند بھی نہ ہو، اخلاقی فضائل کو بڑے احترام و تقدس کی نظر سے دیکھتی ہے اور زندگی کی پرپیچ راہوں میں کچھ سلسلے احکام کی پابندی کو ضروری سمجھتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں تمام مختلف راہوں کے اختیار کرنے کے باوجود ہر جگہ، ہر شخص اور ہر قوم و ملت کے لیے بلندی اخلاق کو ضروری سمجھتا رہا ہے اور طول تاریخ میں اس کی اہمیت مختلف صورتوں میں باقی رہی ہے۔ مشہور انگریزی دانشمند سیموئل اسماائلز کہتے ہیں، اس کائنات کی محرک قوتوں میں سے ایک قوت کا نام اخلاق ہے، اور اس کے بہترین کارناموں میں انسانی طبیعت کو بلند ترین شکل میں مجسم کرنا ہے، کیونکہ انسانیت کا مورف یہی اخلاق ہے۔ جو لوگ زندگی کے ہر شعبے میں تفوق و امتیاز رکھتے ہیں، ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ نوع بشر کا احترام و اکرام اپنے لیے حاصل کر لیں، تمام لوگ ان پر اعتماد و بھروسہ کریں اور ان کی تقلید کریں، کیونکہ ان کے خیالات یہ ہوتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کا تعلق انہی سے ہے، اور اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو دنیا رہنے کے قابل نہ ہوتی۔ اگرچہ وراثتی نبوغ خود ہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ان کی تعظیم و احترام پر آمادہ کرتا ہے، پھر بھی عام لوگوں کا ایسے اشخاص کی طرف میلان فکری نتیجے کا مرہون ہوتا ہے، اور تعظیم و احترام کا تعلق دل ہی سے ہوا کرتا ہے۔ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ ہماری پوری زندگی پر قلب کی حکومت ہوتی ہے، اور پوری زندگی کا رہنما بھی یہی قلب ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں عظمت و ارتقاء کی چوٹی پر پہنچ گئے ہیں، وہ حیات بشری کی پرپیچ گلیوں کے روشن چراغ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات سے عالم کو منور کر دیتے ہیں اور لوگوں کو فضائل و تقویٰ کے راستوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ لیکن جب تک کسی بھی معاشرے کے افراد تربیت یافتہ اور خوش اخلاق نہ ہوں گے، چاہے وہ سیاسی بلندیوں کے ہمالہ تک پہنچ جائیں، وہ اپنے کو ترقی و بلندی تک نہیں پہنچا سکتے۔ کوئی بھی قوم ہو یا ملت، اگر وہ سربلندی کی یقینی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ملک کی وسعت ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت سی قومیں جن کی تعداد بہت زیادہ اور ان کے ملک کی زمین بہت طویل و عریض تھی، لیکن وہ عظمت و تکامل کی زندگی سے آری تھیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس قوم کا سرمایہ اخلاق تباہ ہو جائے، وہ بہت جلد فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ اس انگریزی دانشمند کا قول نظری و فکری اعتبار سے قابل قبول ہے، لیکن دنیا میں لوگوں نے علم و عمل کے درمیان بہت طویل فاصلہ پیدا کر دیا ہے، اور انہوں نے عملی دنیا میں مکارم اخلاق کی جگہ خواہشات نفسانی کے سپرد کر دی، اور ایسی جذباتی خواہشات کی تلاش میں لگ گئے جو زندگی کے سمندر میں ناپائیدار حباب کی طرح ہوا کرتی ہیں۔ انسان کارگاہ تخلیق سے ایسے فضائل لے کر آیا ہے جو آپس میں متضاد ہیں، جیسے دل اچھے اور برے صفات کا مرکز ہے، اس لیے وجود انسانی کو برے صفات سے بچانے کے لیے سب سے پہلی کوشش ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ان دو طاقتوں کو مسخر کرنا چاہیے جو تمام حیوانی صفات کا منبع ہیں، یعنی غضب و شہوت۔ پر جو شخص بھی منزل سعادت و تکامل کی طرف گامزن ہے، اس کو چاہیے کہ ان دونوں طاقتوں میں افراط سے پرہیز کرے اور ان دونوں قوتوں کے سخت و مضر میلانات کو مفید و خوبصورت جذبات سے بدل دے، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں اپنے عواطف و جذبات سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کے جذبات کا صحیح اظہار اسی وقت ہوتا ہے جب وہ جذبات عقل کے کنٹرول میں ہوں۔ ایک ماہر علم النفس کا کہنا ہے کہ انسانی جذبات ایک ایسا خزانہ ہے جو دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک چیز ایسی طاقتوں کا مرکز ہے جو فشار دینے والی ہیں، اور دوسری چیز کے اندر مقاومت کی طاقتوں کو ودیت کر دیا گیا ہے۔ اب جو بھی قدرت ہمارے استقامتی دستگاہ پر غالب ہو گئی، وہی قدرت ہمارے وجود پر براہ راست حکومت کرے گی اور ہم کو اپنا تابع و فرما بردار بنا لے گی۔ مکارم اخلاق کے اندر آج بھی اتنی طاقت و قوت موجود ہے جو اس مردہ معاشرے کے جسم میں نئی روح پھونک سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس کی رعایت کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب ذہین عباس جعفری صاحب مرزا پور شہر یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگراموں کو سن کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ بزم دوستہ میں تو ایسے گفتگو ہوتی ہے جیسے کوئی شفیق عزیز ہم سے بات کرتا ہے، اور یہی محبت کی دلیل ہے جو ریڈیو کے سامعین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پروگرام صبح امید، اسلام کی معرفت، مقدس دفاع ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور سامعین محترم ذہین عباس جعفری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
الکافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، میں نے اپنے کچھ بندوں کے لیے جنت روا رکھی ہے اور انہیں حساب کے بغیر جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، پروردگارہ وہ خوش نصیب کون ہے؟ ندا آئی، جو مومن کو خوش کرے، جو کسی ایسے مومن کو پناہ دے جو کسی ظالم بادشاہ کے خوف سے بھاگا ہوا ہو۔ اگر کسی مومن کو ایک کافر بھی پناہ دے تو اس کی موت کے وقت میں اس سے خطاب کر کے کہوں گا، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، اگر تجھ جیسا افراد کی جنت میں جگہ ہوتی تو میں ضرور تجھے بھی جنت میں داخل کرتا۔ میری جنت ان لوگوں کے لیے حرام ہے جو بوقت موت کافر مریں۔ اب دوزخ اپنی محیب آواز سے تجھے ڈرائے گی ضرور، لیکن تجھے اذیت نہیں پہنچائے گی، تجھے صبح و شام خوراک پہنچائی جائے گی۔ راوی کہتا ہے، میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا، تو کیا اسے جنت سے خوراک پہنچائی جائے گی؟ امام نے فرمایا، خدا جہاں سے چاہے اس کا رزق فراہم کرے گا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے اچھروں کے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے اچھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 تیر 2 ذی الحجہ اور 13 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیرہ جولائی سن 63 عیسوی کو روم میں آتش زدگی کا ہولناک واقعہ پیش آیا۔ اس دور میں روم کی زیادہ تر عمارتیں لکڑی کی بنی ہوئی تھیں، جس کے باعث تھوڑے ہی وقت میں شہر کا بڑا حصہ جل کر راکھ ہو گیا اور بہت سے افراد ہلاک ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ شہنشاہ نیرون کے حکم پر لگائی گئی تھی، تاہم نیرون نے اس کا ذمہ دار عیسائیوں کو قرار دے کر ان کا بڑے پیمانے پر قتل عام کروایا۔ تیرہ جولائی سن 1400 عیسوی کو سوئٹزرلینڈ میں دنیا کی قدیم ترین فوج کی تشکیل ہوئی۔ یہ قدیم ترین فوج اپنی تشکیل سے اب تک اسی صورت میں باقی ہے اور اس کی وردی بھی نہیں بدلی ہے۔ اس منظم اور چھوٹی سی فوج کے اہلکاروں کی تعداد 83 تھی اور وہ سوئٹزرلینڈ کے ہی شہری تھے۔ اس فوج کے اہلکار ہمیشہ سے سوئٹزرلینڈ کے شہری رہے ہیں اور کیتھولک عیسائی پیشوا کی حفاظت کے لیے اس کی تشکیل ہوئی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ 600 سال سے زیادہ کا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ویٹیکن میں پوپ کی حفاظت اسی فوج کا فریضہ ہے۔ تیرہ جولائی سن 1771 عیسوی کو معروف برطانوی ملاح اور مہم جو جیمز کک کا کرہ ارض کے جنوبی نصف کرے کی طرف 3 سالہ علمی تحقیقی سفر اختتام کو پہنچا۔ اس اہم مشن پر جیمز کک کے ساتھ ماہرین طبیعیات کا ایک گروپ جنوبی نصف کرے کے باشندوں، حیوانات اور نباتات پر تحقیق کے لیے روانہ ہوا تھا، جبکہ دوسرا گروپ سیارہ زہرہ پر تحقیق کرنے والے ماہرین فلکیات کا تھا۔ یہ مہم 26 جولائی سن 1768 کو شروع ہوئی تھی۔ تیرہ جولائی سن 1930 عیسوی کو فٹ بال کے پہلے عالمی کپ کے مقابلوں کا آغاز ہوا۔ اولمپک کھیلوں کے بعد دنیا میں کھیلوں کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ فٹ بال کے عالمی کپ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، جو ہر 4 سال کے بعد منعقد ہوتا ہے۔ پہلا عالمی کپ یوراگوائے میں کھیلا گیا تھا۔ اس ٹورنامنٹ میں 13 ممالک نے حصہ لیا، جنہیں 4 گروپوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس ٹورنامنٹ کا فائنل ارجنٹینا اور یوروگوائے کے درمیان کھیلا گیا، جسے ایک سخت مقابلے کے بعد یوروگوائے نے 4-2 سے جیت لیا۔ برازیل کے عظیم کھلاڑی پیلے کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ عالمی کپ جیتنے والی برازیل کی 3 ٹیموں میں شامل تھے۔ برازیل نے یہ عالمی کپ سن 1958، 1962 اور 1970 میں جیتے تھے۔ دو ذی الحجہ سن 1358 ہجری قمری کو 14ویں صدی ہجری کے مصری عالم اور شاعر طنطاوی جوہری نے 71 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ مختلف علوم میں مہارت رکھتے تھے اور علم لغت کے معروف اساتذہ میں شمار ہوتے تھے۔ طنطاوی حافظ قرآن بھی تھے اور انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی بیان کی۔ نیز انہیں انگریزی زبان پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ ہمیشہ اسلامی علوم کی تعلیم و تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ انہوں نے متعدد کتابیں تحریر کی ہیں، میزان الجواہر، تفسیر قرآن اور جمال العلم ان کی معروف کتابیں ہیں۔ بائیس تیر سن 1370 ہجری شمسی کو ایرانی دانشور علامہ سید طاہر سید زادہ ہاشمی کا ایران کے مغربی شہر کرمانشاہ میں انتقال ہوا۔ انہوں نے اسلامی علوم کی نشر و اشاعت، لوگوں کی تعلیم و تربیت اور تالیف کے ذریعے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ علامہ سید زادہ ہاشمی کو خط سلس میں خاص مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے قرآن مجید کے علاوہ صحیفہ سجادیہ کی بھی کتابت کی ہے۔ انہیں تین زبانوں عربی، فارسی اور ترکی پر مکمل عبور حاصل تھا۔ علامہ سید زادہ ہاشمی نے ان تینوں زبانوں میں قصائد، غزلیں اور دیگر اصناف سخن میں بہت سے اشعار کہے ہیں۔ تیرہ جولائی سن 2014 عیسوی کو ادب کی نوبل انعام یافتہ مصنفہ ناڈین گورڈیمر کا انتقال ہوا۔ وہ 20 نومبر سن 1923 کو جوہنس برگ سے 50 کلومیٹر دور واقع ایک علاقے میں پیدا ہوئی تھی۔ گورڈیمر نسل پرستی یا اپارتھائیڈ کے خلاف عالمی ادب کی نمایاں شخصیت تھیں اور ان کی اکثر نگارشات سماجی اور سیاسی موضوعات پر، خاص طور سے نسل پرستی کے موضوع پر مبنی ہیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی کہانیاں سن 1937 میں صرف 14 سال کی عمر میں شائع کرائیں اور سن 1974 میں اپنے ایک ناول پر نوبل انعام حاصل کیا۔ وہ نیشنل افریقی کانگریس کی ایک سینئر رکن تھیں اور برسوں انہوں نے نسل پرستی مخالف عظیم افریقی رہنما نیلسن منڈیلا کی رہائی کے لیے جد و جہد کی تھی۔ ان کی آخری کتاب سن 2012 میں شائع ہوئی، جس کا عنوان تھا آج جیسا کوئی دور نہیں، اور یہ کتاب بھی اپارتھائیڈ کے خلاف جد و جہد کے بارے میں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي، واعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا الى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين Thank you.